أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، محترم ماں اور بہنوں، سورہ مائدہ کے رکو نمبر 15 اور 16 پر ہم پہنچے ہوئے ہیں. کل رکو نمبر 14 مکمل ہوا. اس رکو کے اختتام پر جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو شہادت کے سلسلے میں کانشیس رہنے، باشعور رہنے کی ہدایت فرمائی اور کہا کہ ایک چھوٹی چیز ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہو تو وصیت اگر وہ کر جائے تو اس وصیت کو اس کے وارثین تک بلا تو مقاص اور بغیر رو رعایت کے ان وصیت کو پہنچاؤ. اور اس میں قسم کھانے کی بات بتائی گئی کہ تم قسم کھا کر مسجد میں بتاؤ کہ جو کچھ مرنے والے نے بات بتائی تھی وہ شہادت لوگوں کے سامنے ٹھیک ٹھیک پیش کرو. یہ یقیناً ایک چھوٹی شہادت ہے، ایک چھوٹے ایشو میں، ایک چھوٹے معاملے کی شہادت کی بات ہے، لیکن پورا نظام جیسے کہ کل بتایا گیا کہ ایک بات چھوٹی سی صحیح لیکن اگر بڑے نظام میں وہ منسلک ہو جائے تو وہ چھوٹی چیز بھی بڑی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ چھوٹی شہادت ہے لیکن یہ چھوٹی شہادت اس بڑی شہادت سے منسلک ہو جاتی ہے جس کے بارے میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام لرزاں اور ترزاں رہتے تھے. یہ وہ شہادت ہے جو آخرت کے دربار میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر تمام رسل کو، تمام انبیاء کو شہادت دینی ہے، اور اس کے بعد اس امت مسلمہ کو بھی اس کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے گا اور یہ امت بھی اللہ کے بندوں پر گواہی دے گی، اللہ کے سامنے یہ امت بھی گواہی دے گی. تو بات یہاں رکی تھی کہ چھوٹی شہادت کو نظر انداز نہ کرو، یہ چھوٹی شہادت صحیح لیکن کل یہ بڑی شہادت پر منتج ہوگی. اب وہ بڑی شہادت کا تذکرہ آ رہا ہے اور وہ شہادت ہے آخرت کی شہادت. یہاں یہ بات ہم عرض کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ آخرت ہی دراصل زندگی کا حاصل ہے. اس زندگی کے اندر جو سعی و جہد کی جاتی ہے، ہم جو کوششیں کرتے ہیں، ہمارا جو عمل صالح اور جو اسٹرگل ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، اس کا آخر کار نتیجہ نکلے گا آخرت کے دن. اور جس بندے مومن کے دل کے اندر جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا وہ آخرت سے لرزاں ترزاں ہوگا. اور ایمان کمزور ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں ایسے کام کرے کہ آخرت کو فراموش کر گیا ہو. لہذا آخرت کو یاد رکھنا، آخرت میں خدا کے دربار میں کھڑے ہو کر جواب دینا، شہادت دینا، یہ تصور اگر ہے تو سمجھو کہ ایمان پختہ ہے. تو اب بتایا گیا کہ یہ وہی شہادت ہے جو آخرت میں انبیاء پیش کریں گے، اور اسی شہادت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لرزاں اور ترزاں رہتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے. سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پر جب ہم پہنچے تھے تو اس وقت بتایا گیا تھا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ آیت جس میں فرمایا گیا کہ وہ لمحہ کتنا سخت ہوگا، کیسا کٹھن ہوگا، وہ حالت اس وقت کیا حالت ہوگی تم لوگوں پر. اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا گیا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اگر ایک ایک رسول آئے گا خدا کے سامنے اور وہ گواہی دے گا کہ پروردگار جو کچھ دین تو نے میرے حوالے کیا تھا بلا کم و کاست میں نے اپنے دور کے بندوں تک پہنچا دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا جبکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو اٹھا کر کھڑا کریں گے اور تم گواہی دو گے لوگوں کے بارے میں. یہ گواہی وہ تھی جس سے انبیاء ڈرتے تھے، پریشان ہوتے تھے، دنیا کے اندر اتنا کام کرتے تھے، انتھک کام کرتے تھے، ان تمام کام کرنے کے باوجود آخرت میں جو جواب دینا اس سے وہ پریشان ہو جاتے تھے. اب بتایا گیا کہ وہ دن ہوگا یوم یجمع اللہ الرسل, اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا. لاہو جہاں جہاں جتنے انبیاء تھے تمام قیامت تک اللہ کے رسول تک جتنے انبیاء پیدا ہوئے حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء کو جمع کیا جائے گا, ان کے گروہ لا کر کھڑا کیا جائے گا اور ان سے ایک ایک کر کے پوچھا جائے گا. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ, کہو کہ تم نے جو دعوت جو شہادت دنیا کے سامنے پیش کی تھی, میری شریعت کی شہادت, دین حق کی شہادت, دین حق کی گواہی تم نے جو لوگوں کے سامنے دی تھی, اس کا کیا ریسپانس ملا؟ أُجِبْتُمْ, کیا جواب ملا, کیا لوگوں نے اس کا ریسپانس دیا, لوگوں نے کیا اس کو قبول کیا, اس پر لوگ کیا عامل رہے, عمل درآمدی کرتے رہے کہ نہیں کرے؟ ایک ایک نبی صلی اللہ تعالیٰ بلا کر پوچھے گا. انبیاء کا حال وہ ہوگا کہ وہ صاف صاف جواب دے جائیں گے, قالوا لا علم لنا, اے پروردگار ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں. ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد امت کس راہ پر چلتی رہی, ان کے اعمال کیا رہے, اس سے ہم بالکل ناواقف ہیں. یقیناً اللہ کے رسول جب تھے یا جتنے رسول تھے ان کے دور میں جتنے لوگ ایمان لے آئے ان کے بارے میں تو کہا جا سکتا تھا کہ اللہ کے رسول, میں تو اپنے زمانے کے لوگوں کی گواہی دیتا ہوں اور بعد کے لوگوں کی مجھے معلومات نہیں. لیکن علماء نے یہاں لکھا کہ انبیاء وہ بات بھی بتانے سے ڈریں گے, کہیں گے کہ دیکھو ظاہری طور پر اور جو کچھ ظاہر میں نظر آتا تھا اس کی بنیاد پر میرے اطراف ایک جمع غفیر تو جمع تھا, لیکن ان کے باطن کا حال تو بہتر جانتا ہے. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی الفاظ سے کہیں گے, پروردگار تو دلوں کا حال جاننے والا تھا لہذا ہمیں علم نہیں, ہمارا کام یہ تھا بلغ, پہنچا دینا, ہم نے پہنچا دیا, اس کے بعد تیری امت نے کیا کیا وہ تو بہتر جانتا ہے. انک انت علام الغیوب, تو غیوب کا جاننے والا, دلوں کے بھید کو جاننے والا تو ہے. تمام رسولوں سے یہ ایک اصولی سوال ہوگا. اب ایک ایک رسول سے جو ڈیٹیل سوال ہوگا قرآن اس کو تفصیل سے پیش نہیں کرتا, البتہ ایک رسول کی مثال پیش کرتا ہے, اس میں سب سے موضوع ترین حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول سے پہلے ایک پہلے ایک سیڑھی پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے نہیں لیا گیا, ان کی شہادت کا تذکرہ یہاں اس لیے نہیں کیا گیا کہ آپ ابھی بقید حیات تھے اور آپ کی امت کو قیامت تک رہنا ہے, آپ کی امت جو کچھ گڑبڑ کرے گی اس کا ابھی ظاہر نہیں کر دیا گیا, اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کو کھڑا لا کر کھڑا کیا جائے گا, وہ اپنی قوم کے عمل پر شہادت دیں گے. اب تفصیل سے گفتگو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لا کر کھڑا کرے گا, پوچھے گا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم, مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک, کہ اے عیسیٰ ابن مریم تم میری نعمتوں کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ پہلے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور حضرت عیسیٰ کے ارد گرد یہود اور عیسیٰ نصرانی اس امت کو کھڑا کر دیا جائے گا, ہر رسول کے تحت اس کی پوری قوم کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. تو حضرت عیسیٰ کے اطراف یہود اور عیسائی یہ دونوں طبقوں کو کھڑا کر کے اب شہادت لیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے اپنے طور سے پوچھے گا, اے عیسیٰ ابن مریم میری نعمتوں کو تم یاد کرو, کیا اور تمہاری ماں پر اور تم پر ہم نے جو نعمتیں کی تھیں اور جو احسانات کیے تھے انہیں ذرا یاد کرو, ہم نے تمہیں روح القدس کے ذریعے سے جبرائیل کے ذریعے سے ہم نے تمہاری مدد کی, ہم نے تمہیں تقویت پہنچائی. کیا ہوا؟ حضرت روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو بڑے بڑے کارنامے صادر ہوئے, اور یہ یہودیوں پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ باتیں ابھی جو آئیں گی, وہ یہ کہ تکلم الناس بالمہد, تم تو مہد میں گہوارے میں جھولے کے اندر اپنے کریڈل سے تم نے گفتگو کی. یہ یہود پر اب حجت پوری کی جا رہی ہے کہ ہم نے جب عیسیٰ کو بھیجا تو اے عیسیٰ تم یاد کرو تم جھولے میں گفتگو کرتے تھے گہوارے میں, تو اس سے یہود کے سامنے اب حجت پوری کرنی ہے. اور تم چھوٹی عمر میں بھی اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی تم نے گفتگو کی لوگوں کے سامنے, اور پھر ہم نے تمہیں کتاب دی, حکمت سے نوازا, تورات اور انجیل عطا کیا, اور پھر بھائی تخلق من التین کہایت الطیر, تم مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں خدا کے اذن سے بی اذنی کئی مرتبہ ریپیٹ ہوا, تم میرے حکم سے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ اڑنے لگتا تھا. اس پر تفصیلی گفتگو سورہ آل عمران میں ہو چکی ہے. پھر تم مادر ذات اندھوں کو بینائی عطا کر دیتے تھے, ول ابرسا بی اذنی, اور کوڑ کے بیمار کو اس کی بیماری کو چھپا کرتے تھے, اسے صحت مند کر دیا کرتے تھے, وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي, اور مردوں کو تم زندگی عطا کر دیتے تھے, روح پھونک کر انہیں پھر سے زندہ کھڑا کر دیا کرتے تھے, تم میری نعمتوں کو یاد کرو. وَإِذْ كَفَّتَ بَنِي اسرائیل عَنْكَ, کہ بنی اسرائیل نے جب تمہاری مخالفت کی ہم نے تمہیں بہت سا کھلے ہوئے بینات اور ثبوت فراہم کیے, تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اللہ سحر مبین, یہ سراسر جادو ہے, تو جادو کر کے انہوں نے جب ٹھکرایا تو ایسے تمام حالت میں کیا ہم نے تم پر نعمتیں برسائی نہیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے بارے میں کہیں گے نام بالکل ہے پروردگار، آمنا و صدقنا، ہم ایمان لاتے ہیں، بات بالکل سچی ہے، وہ اعتراف کرتے چلے جائیں گے، اور جیسے جیسے وہ شہادت دیں گے یہودیوں پر حجت ان کے خلاف پڑتی چلی جائے گی. پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کی امت کے سارے لوگوں سے اب گواہی لی جائے گی. یہ اس لیے کہ امت مسلمہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم لوگوں کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور آخرت کے دن ہمیں جواب دینا ہے. تصور کیجئے کہ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے کہ بندہ خدا تک ہماری صدی میں، ہماری بستی میں، ہمارے زمانے میں جتنے انسان تھے ان تک ہم نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کو بلا کمکاس پہنچایا کہ نہیں. یہ شہادت ہمیں بھی دینی پڑے گی. فرمایا کہ حواریوں کو، حضرت عیسیٰ کے خاص صحابہ کو، حواری کہتے ہیں ان کے صحابہ کو، ان کو ہم کھڑا کریں گے اور ان سے بھی ہم پوچھیں گے. ہماری رسولی کہ ہم نے حواریوں پر یہ وحی کی تھی، یہ اشارہ کیا تھا کہ مجھ پر اور میرے رسول عیسیٰ پر ایمان لے آؤ. تو انہوں نے کہا، وہاں کھڑے ہو کر وہاں بھی جواب دیں گے، آمنا واشہدنا واشہد باننا مسلمون، ہم ایمان لے آئے اور پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے تھے، ہماری گواہی کو تو لکھ لے. پھر اس کے بعد یہ حواریوں کا یہ بتایا گیا ان کا نقطۂ نظر کہ یا عیسیٰ ابن مریم، یہ کبھی بھی عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تین میں کا ایک نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ یہ حواری جو سچے مسلمان تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے، یہ کہیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم تھے. ایک بات تو یہ ان کی باتوں سے معلوم ہوگا. دوسرا یہ کہ انہوں نے دنیا میں ایک مطالبہ کیا تھا، یہ سچے جو صحابہ تھے انہوں نے دنیا میں ایک مطالبہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا احساس وہاں دلائے گا. وہ یہ کہ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام، تم پروردگار سے دعا کرو ہمارے لیے ایک خان، دسترخوان، مائدہ کہا گیا ایک پرت، تو اوپر سے ایک دسترخوان خدا تعالیٰ اتارے اور اس میں سے ہمارے لیے انواع و اقسام کی چیزیں ہوں، تم پروردگار سے دعا کرو کہ آسمان سے اس طرح کی چیزیں اتارے. فالتق اللہ ان کنتم مومنین. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی اور فرمایا کہ اس دسترخوان سے ہم چاہتے ہیں کہ خوب کھائیں اور اطمینان حاصل کریں، دل کا اطمینان حاصل کریں. ونا علما ان قد صدقتنا ونكون علیہا من الشاہدین، ہم اطمینان کر لیں کہ تو سچ ہے، تیرا دین سچا ہے اور رسول تیرے سچے ہیں، تو تیری گواہی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ تو ہم پر آسمان سے پرت یعنی خان، دسترخوان اتار. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ، ہم اگر تم چاہو تو ان پر ایک دسترخوان، ایک مائدہ اتار دیں گے، لیکن سنو بہت بڑی نعمت ہوگی، کھلم کھلا اللہ کی ایک علامت جب نازل ہو جائے گی تو اس کے بعد اگر لوگ کفر کریں گے، انکار کریں گے تو میری پکڑ بھی سخت ہوگی. ایک کھلم کھلا بہت بڑی نعمت کو دیکھنے کے بعد اگر لوگ انکار کریں گے تو ان کو زبردست پکڑ میں ہم لے لیں گے اور بہت برا عذاب دیں گے. جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو مفسرین کا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خان نازل ہوا، اور اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ حواریوں نے توبہ کی، وہ پلٹ گئے اپنی بات سے، کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم نے بس اطمینان قلب کے لیے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ ہم پر ایک خان اتارے، اور اگر اس طرح کی بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم سزا بھی سخت دیں گے خان کو اتارنے کے بعد، تو پھر انہوں نے واپس لے لی اپنی بات کو اور اللہ نے دسترخوان نہیں اتارا، کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے. یہاں تک یہودیوں پر بات مکمل ہوئی. اب پھر عیسائیوں پر بھی شہادت پوری ہونی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پھر پوچھا جائے گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، خدا بنا لو، کیا تم نے یہ حکم دیا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، اے پروردگار، تو پاک ہے، تو عظیم ہے، تو مقدس ہے، تیری ذات بابرکت ہے، میں کیسے وہ بات کہوں؟ میں نے بالکل حق بات لوگوں تک پہنچائی ہے، میں نے یہ بات ہرگز نہیں کہ مجھے اور میری ماں کو لوگ پوجا کریں، ان کی عبادت کریں، میں نے یہ بات نہیں کہی. ان کنت قلتہ ہو فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی تو اے پروردگار اس کا علم تجھے ہوا ہوگا، اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا، میرے دل میں جو کچھ ہے پروردگار تو جانتا ہے، تیرے دل میں کیا ہے، تیرے جی میں کیا بات ہے، یہ میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، اے پروردگار تو غیب کا بھید رکھنے والا اور علم جاننے والا، علم رکھنے والا ہے. پھر حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے ہرگز نہیں کہا میری عبادت کرنے، میری ماں کی عبادت کرنے کے لیے، میں نے صرف اتنی بات کہی جتنا تو نے مجھے کہا، وہ یہ کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس پروردگار کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، تم سب کا رب ہے، ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب، ہم سب کا رب ہے، اس کی عبادت کرو، میں نے بس یہی بات پہنچائی تھی. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں جب تک ان لوگوں کے درمیان رہا میں نگران رہا ان کا، اور پھر میرے چلے جانے کے بعد جب تو نے مجھے اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد تو ان پر نگران رہا, تو بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کچھ کارنامے انجام دیے. یہ گویا کہ اب عیسائیوں پر حجت پوری ہو جائے گی. نبی کھڑے ہو کر کہہ دے گا میں نے ہرگز نہیں کہا تھا میری پوجا کرنے اور میری ماں کی پوجا کرنے کے لیے, میں نے صرف کہا تھا کہ عبد اللہ ربی و ربکم, اگر ان لوگوں نے مجھے پوجا کی, میری عبادت کی, میری پرستش کی, تو اے پروردگار تو ان سے پرستش کر لے, میں اب کوئی اس سلسلے میں سامنے آنے والا نہیں, میں عاجز ہوں, میرا جو فریضہ تھا میں نے انجام دیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے تو سارے عیسائیوں کی بولتی بند ہو جائے گی اور اب وہ ہکا دھکا رہیں گے, اس لیے کہ خود نبی نے کہہ دیا تو اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے عذاب جہنم کے, اور کوئی ذریعہ نہیں نجات کا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلم کلا وہ شہادت دے دیں گے. اس کے بعد بڑی پیاری بات فرماتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان تو عذب ہوں فإن ہم عباد کا, اگر تو عذاب دے تو بہرحال یہ تیرے بندے ہیں, بہن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم, اور اگر تو معاف کر دے تو بہرحال تو قوت والا اور حکمت والا ہے. کہا تو یہ جانا چاہیے تھا کہ پروردگار تو انہیں معاف کر دے تیرے یہ بندے ہیں, ایسا نہیں کہا انہوں نے, اس لیے کہ رسول اگر ایسا کہہ دے قیامت کے دن تو ان کے حق میں شفاعت ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے کہا اے پروردگار تو چاہے تو انہیں عذاب دے سکتا ہے, یہ تیرے بندے ہیں. دیکھیے بات انہوں نے پلٹ دی, کہا کہ اگر تو چاہے تو عذاب دے اس لیے کہ یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو چاہے تو معاف کر سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا وانتر غفور الرحیم نہیں کہا, بلکہ کہا کہ تو غالب ہے, تو حکمت والا ہے. دنیا میں جب تک تھے انبیاء غفور الرحیم کا حوالہ دیتے تھے, آخرت میں پہنچیں گے تو غفور الرحیم کا حوالہ نہیں فرمائیں گے, کہ اب تیری قدرت, تیری جلال اور تیری جاہ ہے اور اس کے سامنے ہم عاجز ہیں. تو اس طرح سے وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں گے. قال اللہ, اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہوگا جبکہ یوم ینفعوا الصادقین صدقہم, جو لوگ صادق رہے نیک رہے آج ان کی نیکی ان کے کام آئے گی, ان کے بدلے میں ہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, ایسی جنتیں عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. رضی اللہ عنہم مرضوا, اللہ ان سے خوش ہوا, وہ اللہ سے خوش ہوئے. اور سب سے بڑی کامیابی مومن کی, اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں, ذالک الفوز العظیم, کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے, اللہ ہمیں جنت کے اندر بھیج دے, ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ماں مومنین کے لیے ہر عیش کے سامان ہوں گے, اور جو چاہے گا بندہ وہ سب عطا کیا جائے گا. کتنی پیاری وہ جنت ہوگی, اللہ کی نعمتوں کا نہ شمار کر سکتے ہیں, نہ ہم حساب لگا سکتے ہیں, نہ تصور کر سکتے ہیں, اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ آخرت کے دن جنت کے اندر عطا کرے گا. ان تمام نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ بھی ہوگی, سلام ان قولم من رب الرحیم, فرشتے آ کر کہیں گے کہ تمہارے پروردگار کی جانب سے سلام کہا جا رہا ہے. تصور کیجئے کہ کوئی سیاستدان, کوئی لیڈر آئے بانم باڑی, واپس چلا جائے, جانے کے بعد دلی سے, بنگلور سے, مدراس سے خط لکھے یہاں کے ذمہ دار کو, اور اس میں یہ بھی کہہ دے کہ بھائی ہمارے اسٹیج میں جھنڈا لیے آگے فلاں صاحب تھے, ان کو بھی میرا یاد پہنچا دیجئے, میرا سلام پہنچا دیجئے, تو کتنا ہم خوش ہوں گے کہ وہ فلاں پولیٹیکل لیڈر نے ہمیں یاد کیا, سلام کہہ دیا. تصور کیجئے کہ خالق کائنات, مالک ارض و سما سلام پہنچائے گا, کتنی بڑی نعمت ہوگی. سلام ان قولم من رب الرحیم, یہ نعمت, ذالک الفوز العظیم, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آخرت میں بندہ مومنین کامیاب ہو جائیں. اور اس سے بڑی نعمت وہ ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ مومنین سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ کیا میں نے جو کچھ وعدے کیے تھے وہ سب تم نے پورے ہو گئے, کیا تم نے اس کو پورا پا لیا؟ تو کہیں گے کہ پروردگار ایک نعمت باقی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ کیا نعمت ہے؟ فرمائیں گے کہ تو نے وعدہ کیا تھا تیری دیدار کا, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا یہ وعدہ آج ہم یہ بھی پورا کرتے ہیں, لو تم اپنی ان آنکھوں سے میرا دیدار کرو. پھر اللہ تعالیٰ سامنے آئیں گے اور وہ تمام پردے اخوات کے پردے ہٹ جائیں گے, اور بندے مومنین جنت کے جو وارث ہوں گے وہ لوگ اپنے پروردگار کو, ہمارے حقیقی مولا اور آقا کو, جن پر ہم نے جس پر ہم غیب میں رہتے ہوئے ایمان لے آئے تھے, اپنی ان گنہگار آنکھوں سے اس پروردگار رب العظیم کا دیدار کریں گے, کتنا بڑا شرف ہوگا. فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جبکہ صادق لوگوں کو ان کی نیکیاں کام آئیں گے, جنتوں میں انہیں بھیجا جائے گا, اللہ ان سے خوش ہو جائے گا اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے, اور اللہ جس سے خوش ہو جائے اس سے بڑی کوئی دولت نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہے. ذالک الفوز العظیم, انتہائی کامیابی, بڑی کامیابی, یہی کامیابی ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, آسمانوں میں, زمین میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان پیاری باتوں پر یہ سورہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. یہ سورت سورہ احد, سورہ میسا, سورہ وفا, سورہ پیمان, سورہ شہادت, جس میں بتایا گیا کہ اس امت کو ایک بڑے کام پر مامور کیا گیا ہے. اس امت کا ایک عظیم وظیفہ حیات ہے, وہ یہ کہ شریعت پر یہ خود عمل کرے گی, یہ امت شریعت کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کرے گی, ایسی دعوت کہ لوگ ان کی زندگیوں میں دین کو پہچان لیں اور دین اور شریعت کی جھلک لوگ مسلمانوں کی زندگی میں پالیں. ایسی شہادت دینے والی یہ امت, اور اس کو خدا کے نام پر کھڑا کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ شہادت جو دنیا میں تمہیں دینی ہے کوئی آسان کام مت سمجھو. یہ شہادت اس وقت آسان ہوگی, شہادت فی دنیا, شہادت کبرا دنیا کے اندر اس وقت تمہارے لیے آسان. اس وقت اگر قیامت کے دن شہادت کبرا فی القیامہ, آخرت کے دن جو شہادت ہمیں دینی ہے, جو گواہی دینی ہے, وہ شہادت اس وقت آسان ہوگی جبکہ دنیا میں ہم وہ کام کریں. دنیا میں دنیا کے لوگوں کے سامنے شہادت پیش کریں کہ لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کا کلام یہ ہے, اللہ کا نظام یہ ہے, اللہ کی شریعت یہ ہے, اللہ کا اتارا ہوا دین یہ ہے, یہ صادق دین ہے, یہ سچا دین ہے. عمل کے ذریعے اگر ہم دنیا میں شہادت دیتے ہیں تو شہادت فی القیامہ بہت آسان ہو جائے گی, وہ منزلیں آسان ہوں گے, وہ مرحلے آسان ہوں گے. ورنہ تصور کیجئے کہ دنیا میں اگر ہم نے دنیا میں حق کی شہادت نہیں دی تو آخرت کی شہادت بہت کٹھن ہو جائے گی, بہت گراں بار گزرے گا, اور پھر وہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. انہی باتوں پر آج کی یہ سورت ختم ہوتی ہے. اب یہ بتانا ہے کہ یہ شہادت جو شہادت کبرا جسے کہا جاتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شہادت دینے کے بعد ہٹا لیا جائے گا اور پھر امت مسلمہ کو کھڑا کیا جائے گا. امت مسلمہ کیسی شہادت دے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ساری امت کو ایک وقت کھڑا کرے گا یہ بھی ممکن ہے, ایک ایک صدی کے مسلمانوں کو کھڑا کرے گا یہ بھی ممکن ہے, ایک ایک ملک کے مسلمانوں کو کھڑا کر کے پوچھے گا یہ بھی ممکن ہے, ایک ایک محلے کے مسلمانوں کو کھڑا کر کے پوچھے گا یہ بھی ممکن ہے. کیا ذریعہ ہوگا یہ نہیں ہم جانتے, لیکن کھڑا کرے گا بحیثیت امت, کھڑا کر کے پوچھے گا کہ یہ میری نعمتیں تھیں, جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا یہ نعمتیں میری تھیں, میں نے تم تک شریعت دی تھی, کیا اس شریعت کی باتوں کو تم نے اپنے دور میں بندگان خدا تک پہنچا دیا؟ یہ سوال ہمارے سامنے آئے گا اور اس وقت ہم کیا جواب دیں گے. یہ شریعت, یہ کلام, یہ کتاب, یہ قرآن, یہ حدیث کی باتیں اگر ہم نے دنیا میں نہیں پہنچائی لوگوں تک تو پھر آخرت کا معاملہ کٹھن ہو جائے گا. اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے, اس سے ہمیں لرزا اور ترسا ہونا چاہیے, اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کمر کس لینا چاہیے. رمضان کا مہینہ آیا, اس نے ہماری تربیت کی. رمضان کے ہم احسان مند ہیں کہ ایک اور رمضان دیکھنے کا موقع ملا, تربیت پانے کا موقع ملا, قرآن سے قریب ہونے کا موقع ملا. اس قرآن کی دعوت کو اب دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے, اس شریعت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. اس کی وجہ دو وجہ ہیں, دنیا کے سامنے یہ کیوں شہادت دی جائے, کیوں یہ گواہی دی جائے, کیوں قرآن کا پیغام, ان شاء قرآن کا پیغام کیوں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. دو وجوہات ہیں, ایک وجہ تو یہ ہے کہ حجت, دوسری وجہ ہے ضرورت. ان دو وجہوں سے قرآن اور حدیث, یا ان شاء اور کہیں تو اسلام, یہ اسلام کی دعوت ایک ایک بندے تک, اس دنیا میں بسنے والے ایک ایک بندے تک پہنچنا دو وجہ سے ضروری ہے. ایک تو یہ کہ حجت اور دوسری ضرورت. حجت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت پوری کر چکا اس قرآن کو نازل کر کے, اور اسی سورہ نساء میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا, حجت پوری کرنے کے لیے. اور اسی طرح یہ قرآن کی ایک آیت یہ بھی سورہ طہٰ میں کہ اللہ جب پکڑے گا قیامت کے دن بندوں کو تو وہ لوگ پوچھیں گے وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی, ہمارے رب کی طرف سے, پروردگار کی طرف سے آیات, کلام, قرآن کیوں نازل نہیں ہوا, لوگ پوچھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اولم تاتیہم بینۃٌ ما فی الصحف الاولی, کیا تمہارے پاس صحیفے پیش, بہت سے صحیفے اس سے پہلے آ نہیں چکے تھے؟ کیا صحیفوں کو پانے کے باوجود بھی تم یہ کہتے ہو کہ پروردگار نے ہماری طرف آیتیں نہیں بھیجی؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ, اگر ہم قوموں کو, لوگوں کو, بندوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو یہی بندے پکار کر کہیں گے لقالوا ربنا لولا ارسلتا الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى, کیا پیاری بات ہے, کہیں گے پروردگار ہمیں عذاب دینے سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا تو نے کہ تو رسولوں کو بھیجتا, ان کے ذریعے سے کلام بھیجتا, اس کلام کو ہم پاتے, اس کی اتباع کرتے. آج ذلیل و خوار عذاب پانے سے پہلے پروردگار تو نے کیوں کتابیں نہیں بھیجی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ ہم نے کتابیں بھیج دی ہیں, اور ایک ایک رسول آ کے کہہ دے گا کہ ہم نے کتابیں, جو کتابیں تو نے ہمارے پاس دی تھیں وہ تمام کتابیں ہم نے لوگوں تک پہنچا دی. اب امت سے پوچھا جائے گا حجت, اس لیے کہ لوگ اللہ سے لڑیں گے, جھگڑا کریں گے, اور لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ تیری آیتیں ہم تک نہیں پہنچی. دیکھیے لوگ کہیں تو پھر اللہ تعالیٰ حوالہ کر دے گا, اشارہ کر دے گا کہ اس امت کو ہم نے ذمہ دار بنایا تھا, اور اگر اس امت نے یہ کام انجام نہیں دیا تو پھر اس امت کو پکڑا جائے گا. ایک تو اس کی ضرورت ہے, ہم اس کی اور ذرا وضاحت آگے کریں گے, اور دوسری چیز ضرورت,
وہ یہ ہے کہ ایک تو انسان کی فطری ضرورت ہے کہ اسے خدا کا پیغام ملے. اس پر بھی گفتگو ہو چکی کہ دنیا میں انسان جسم لے کر آیا تو جسم کی ساری ضروریات اللہ نے مٹی کے اندر بکھیر دیے. روٹی کپڑا مکان چاول روٹی جو کچھ چاہیے اس جسم کی تمام ضروریات اللہ نے بکھیر دیے. لیکن روح کی بھی ایک ضرورت ہے اور روح کی ضرورت آسمانی چیز چاہیے. اس لیے کہ روح آسمانی ہے غذا بھی آسمانی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جب ہم دنیا میں لوگ گمراہ ہو جائیں گے ہم رسول بھیجیں گے کتاب بھیجیں گے لوگ ان کتابوں کی اتباع کریں گے تو ان کے لیے کامیابی ہے. تو لوگوں کی فطری ضرورت ہے یہ قرآن اور لوگوں تک پہنچانا گویا کہ ان کی ضرورت ہے. اور حالات آج ہندوستان کے ہوں یا پوری دنیا کے ہمارے سامنے بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہے. اس پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. آج دنیا کے اندر جتنے مسائل ہیں جتنا بکھیڑا مول لے رکھا ہے ہمارے سیاستدانوں نے یہ تمام شیطانی نظام کی وجہ سے. قرآن کی آیتیں قرآن کے احکام قرآن کی شریعت اس سرزمین کے اوپر اگر نافذ ہو جائے تو انسانوں کی یہ تمام بلائیں اور انسانوں کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی. انسانوں کی ضرورت ہے یہ کلام لیکن ہم نے اس کلام کو وہ نہیں سمجھا. آپ تصور کیجئے کہ آپ کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے آپ روح افزا رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس زندگی بخشنے والی غذائیں موجود ہیں ایک آدمی ہے جو سسکتا ہوا ایڑیاں رگڑتا ہوا آپ کے سامنے دم توڑتا ہے کیا یہ آپ کا اخلاقی فرض نہیں ہے کہ آپ ایک گھونٹ پانی پلا کر اس مرتے ہوئے آدمی کو سسکتی ہوئی انسانیت کو زندگی عطا کریں. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ نے شفا اس قرآن کے ذریعے سے شفا انسانوں کے لیے دیا. ہم اس قرآن کو اپنی جھولی میں رکھتے ہیں سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری انسانیت سسک رہی ہے بل بلا رہی ہے اور اس کے سامنے راستہ نہیں وہ بھٹک رہی ہے اور ہم ہیں کہ اس کو لحافوں کے اندر غلافوں کے اندر الماریز کے اندر ہم نے اس کو چھپا رکھا ہے. قرآن کتنی بڑی ذمہ داری ہم پر عائد کرتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے انہ لذکر لک و لقومک فسوف تسألون. یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے اور سن رکھو اس شرف کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. تم مسئولیت کے درجے پر ہو اور تم سے سوال کیا جائے گا اس شرف کو تم نے نبھایا کہ نہیں نبھایا. تو معلوم ہوا کہ ایک تو حجت پوری کرنا ہے دوسرا انسانوں کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس کلام کی دعوت کو قرآن کی شہادت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا کس کی ذمہ داری ہے. یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے. انبیاء آتے رہے اب انبیاء کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اوتار کی شکل میں آ کر وہ اب دنیا کے سامنے دعوت نہیں پیش کرے گا. انبیاء کے چلے جانے کے بعد اس کی امت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کلام کو حجت پوری کرنے اور ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے دنیا کے سامنے یہ کلام یہ شہادت پیش کیا جائے. قرآن کی ایک آیت بہت اہم آیت سورہ فاطر میں یہ آیت آتی ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. کتنی پیاری آیت. فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا کتاب کے حاملین کے ناطے ہم نے تمہیں چن لیا. اس مجلس میں علماء تشریف رکھتے ہیں وہ صاف صاف بتائیں گے کہ اصطفا اور اجتبا یہ دو الفاظ صرف اور صرف پیغمبروں کو چنے جانے کے لیے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ جو کھڑا کرتا ہے ذمہ داری دے کر اس کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں اصطفا اور اجتبا کہ اللہ نے تمام انسانیت میں سے ایک فرد کو چن لیا وہ رسول بن کر کھڑا کر دیا گیا. یہی اصطفا اور اجتبا کا لفظ کسی اور کے لیے نہیں استعمال ہوا قرآن میں پھر صرف اور صرف امت مسلمہ کے لیے استعمال ہوا. ایک جگہ استفا یہاں سورہ فاطر میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا کہ کتاب کے وارث ہونے کے ناطے ہم نے تمہیں منتخب کیا اور وہاں اجتباکم سورہ حج کے اندر کہا. اجتبا اور استفا کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے بتایا کہ جس طرح پیغمبروں کو اللہ چنتا تھا پیغمبروں کے بعد اب اس امت کو چن لیا گیا ہے اس امت کو کھڑا کیا گیا ہے. کیا کام ہے اس امت کا کتاب کے حوالے سے فرمایا گیا ثم اورثنا الکتاب کتاب کے وارث پھر تم بنائے گئے. تو اب کتاب کو پانے کے بعد مسلمانوں کے اندر تین کیٹیگریز پائے جاتے ہیں. کمین ہم ظالم لنفسی ان میں کا ایک گروپ کتاب کو پانے کے باوجود ان کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کتاب کے حامل اور کتاب کی وارث امت ہونے کے باوجود وہ ظالم لنفسی ہے اپنے نفس پر اپنے آپ پر ظلم کرنے والا گروپ ہے. اور یہ وہ گروپ ہے جو خدا تعالیٰ کی شریعت کو پسے پشت ڈال کر اپنی من مانی اپنے باپ دادا کی روایت پر اور خواہشات نفس کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے. یہ طبقہ ومین ہم ظالم لنفسی کتاب کے وارث. نمبر دو یہ کہ ومین ہم مقتصد ان میں کا ایک طبقہ ایسا ہے کتاب کے وارث کا، وارث امت کا، جو بین بین ہے، کبھی نیکی پر ہے کبھی برائی پر ہے، کبھی اچھے کام کر لیتے ہیں کبھی برے کام صادر ہو جاتے ہیں، کبھی خدا کا ڈر غالب آتا ہے کبھی شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے. فرمایا کہ ایک طبقہ ایسا ہے میڈیم گروپ کا، وہ طبقہ ایسا ہے کہ کبھی اچھائیاں کبھی برائیاں ان سے سرزد ہوتی ہیں. اور آخر گروپ قرآن مجید کے حامل طبقے کے ناطے فرمایا گیا، یہ وہ گروپ ہوگا فمنھم سابقون بالخیرات، اس خیرات کو، اس نیکی کی بات کو، اس قرآن کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں سابقت کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. سابقون بالخیرات، یہ کلام اسے پڑھنے میں، اسے پڑھانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے، اس کی خاطر تحریکیں چلانے کے لیے، اس کی خاطر اپنی شب و روز لگانے کے لیے، اور اس قرآن نے جو کچھ احکام آئے اس کی خاطر اپنا خون کا آخری خطرہ تک بہانے کے لیے ایک چھوٹا طبقہ ایسا ہے جو سبقت کرتا ہوا آگے چلا جا رہا ہے. ذالک هو الفضل الکبیر، فرمایا یہ سب سے بڑا فضل ہے. وارث، کتاب کے وارثین میں سے اگر اس کتاب پر عمل کرنے، اس کتاب کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں اگر کوئی گروپ سبقت کر جاتا ہے تو سب سے بڑی کامیابی ایسے گروپ کی ہے. فرمایا کہ یہ سبقت کرو، کتاب کو لے کر دنیا کے سامنے پیش کرو، اور اس معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کمپیٹ کرو. ہماری کمپٹیشن بزنس میں، تجارت میں، کوٹھی بنانے میں، مسجدوں کے مینار کو بلند کرنے میں، گھروں کے نمبر آف فلورس کو بڑھانے میں، نمبر آف کارس کو بڑھانے میں ہمارے کمپٹیشن ہے. قرآن کہتا ہے سبقت کرو تو قرآن کی دعوت کو پیش کرنے میں، قرآن پر عمل کرنے میں، قرآن کے وارث ہونے کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں تم پر عائد ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے تم سبقت کرتے چلے جاؤ، کمپیٹ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہی وہ احساس ہے کہ قرآن کی دعوت کسی طرح بندگان خدا تک پہنچے، مسلمانوں کے بھی سامنے پہنچے، غیروں کے سامنے بھی پہنچے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بھی پہنچے، ان پڑھ لوگوں کے سامنے بھی پہنچے، بوڑھوں کے سامنے بھی یہ دعوت پہنچے، نوجوانوں کے سامنے بھی یہ دعوت پہنچے. یہی وہ احساس ہے جس کو لے کر مختلف جگہ، مختلف تنظیمیں، مختلف جماعتیں کام کرتی رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آج بالخصوص امت کو خود قرآن مجید سے واقف کرانے کی بڑی ضرورت ہے. غیروں کو بھی پہنچانا ہے لیکن اس سے زیادہ امت خود اس وقت محتاج ہے. ابھی کچھ دنوں قبل جماعت اسلامی حلقہ اتر پردیش نے ایک بہت بڑی مہم منائی، وہ ہے ہفتہ تعارف قرآن، قرآن مجید کا تعارف پیش کروایا گیا، جس میں بتایا، معلوم ہوا کہ تقریباً 500 مقامات پر، یو پی کے 500 مقامات پر، یو پی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے پروگرام میں اور صرف غیر مسلموں کے گیدرنگز کیے گئے، مسلمانوں کے نہیں، غیر مسلموں تک دعوت پہنچانے کے لیے 500 پلیسز پر، اور اس میں 50 پلیسز پر ایکسکلوسیولی خاص کر عورتوں کے پروگرام رکھے گئے 50 مقامات پر. اور ان پروگراموں میں ایسے پروگرام بھی تھے جس میں غیر مسلموں نے خود مطالبہ کیا کہ آؤ ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تم قرآن کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرو. لکھنؤ کے اندر 1000 سے زیادہ کا بڑا مجمع جمع کیا گیا، اور اس میں سب آئی اے ایس آفیسرز، آئی پی ایس آفیسرز، ڈی آئی جیز اور پورا پڑھا لکھا طبقہ وہ جمع تھا، اور خود ہندوؤں نے جمع کیا اور کہا کہ کلام مجید ہم تک پہنچائیے. ہمارے ایک ذمہ دار نے، مولانا نظام الدین اصلاحی صاحب نے لکھا ہے کہ کلام اللہ کو پہنچایا گیا، اور اپنے تعارفی کلمات میں کہا کہ دیکھو اس ویک کو ہم مناتے ہیں اور ہمارا اصل مقصد یہ ہے اس ہفتے کے دوران کہ قرآن مجید کی دعوت خاص کر غیر مسلموں تک پہنچایا جائے، تو اور کتابیں ہمارے پاس کم ہیں، ہندی ٹرانسلیشن ہم مسلمانوں کے اس ہفتے میں نہیں دے رہے ہیں. تو ایک ہندو نے کہا، ایک مفکر نے کہا، بڑا کوئی آدمی، اس کا نام یاد نہیں ہے، اس نے یہ کہا کہ دیکھو تم نے یہ کہا کہ صرف ہندوؤں تک پہنچانے کے لیے ہفتہ تم مناتے ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوؤں سے زیادہ اس وقت خود تمہاری قوم اس کی مستحق ہے کہ ان تک قرآن پہنچایا جائے. قرآن اگر وہ پڑھتے بھی ہیں تو باپ دادا کی تقلید میں، ان کے کہنے کی بنیاد پر، وہ کچھ عربی تو پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اس وقت تمہاری قوم خود مستحق ہے کہ اس کے پاس اس کی تعلیمات پہنچائی جائے. حقیقت یہ کہ اس بھائی نے جو کہا وہ بڑی سچی بات ہے کہ مسلمانوں کو بھی آج اسلام کی دعوت، قرآن کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، اور غیر مسلموں تک بھی یہ دعوت پہنچائے جانے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی دعوت کو کیسے پیش کیا جائے؟ اس کے جتنے ذرائع ممکن ہیں وہ سب ذرائع سے کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی ایک جماعت، ایک تنظیم اس کے لیے مختص نہیں ہے. آپ کو جو سہولت ہو، آپ کا جو مزاج ہو، آپ کا جو، آپ کے جو حالات ہوں، ان حالات میں آپ اٹھیں اور قرآن کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کریں اور خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. قرآن کی دعوت کو کیسے کیسے پیش کیا جائے، ہمارے سامنے مثالیں آتی ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی خدمت کی تو ان کا ایک انداز تھا، ان کا ایک طریقہ کار تھا، شعر و شاعری کے ذریعے سے انہوں نے قرآن کی خدمت کی. مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے اس قرآن کی دعوت کو عام کیا تھا، ان کا ایک انداز تھا، انہوں نے تحریک برپا کی. علامہ امیر الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی خدمت کی تو انہوں نے ایک عجیب انداز سے اس کی خدمت کی. دنیا ہندوستان کے اندر کتنے مدارس, دیوبند ہے, سہارنپور ہے, جامعۃ الفلاح ہے, مدرسۃ الاصلاح ہے, عمر آباد ہے, اور کیا کتنے مدارس ہیں. قرآن مجید کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا جائے, خواہ مسلمانوں کے غیر مسلم ہو, یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ مدارس قائم کیے جائیں, مکاتب قائم کیے جائیں, یہ بھی ایک ذریعہ ہے. پھر اس سیمینار اور سمپوزیم, اس کے ذریعے سے بھی قرآن کی دعوت غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا جائے. جدید مسائل, کانٹمپرری ایشوز پر, ہیومینیٹیرین ایشوز پر, اخلاقی ایشوز پر, ملک کے مسائل پر لوگوں کو جمع کیا جائے. گفتگو کے دوران بتایا جا کہ قرآن یہ حل پیش کرتا ہے. تم کہاں اندھوں کی طرح ٹامک ٹوئی مارتے ہو, قرآن یہ حل پیش کرتا ہے. ایڈس کا مسئلہ ہے, یہ حل پیش کرتا ہے. پاپولیشن کا گروتھ کا مسئلہ ہے, قرآن یہ حل پیش کرتا ہے. گویا قرآن کی دعوت کو پیش کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اس طرح سیمینار اور سمپوزیا کیا جائے. آرٹیکلس لکھنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہے تو ضرور لکھیے, ہندو کے اندر لکھیے, سالار کے اندر لکھیے, ٹائمس آف انڈیا کے اندر لکھیے. آپ کی جو صلاحیت ہو اس صلاحیت کو استعمال کیجیے, اور قرآن کی دعوت کو پیش کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ کے پاس جتنے ذرائع ہیں ان تمام ذرائع کا استعمال کر کے قرآن کی دعوت دنیا تک پہنچایا جانا یہ ایک لازمی امر ہے, ایک فریضہ ہے. امت مسلمہ وارث امت ہونے کے ناطے اس پر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے. میں نے اس لیے کیٹیگریز بتا دیے کہ کہیں آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ قرآن کی خدمت کے لیے صرف مدارس جائیں تبھی ہوگا, قرآن کی خدمت کے لیے صرف جماعت اسلامی سے وابستہ ہو تبھی ہوگا. ایسا نہیں, آپ کو جیسے جو جماعت, جو تنظیم, جو طریقہ فکر آپ کو پسند آئے اس سے آپ منسلک ہو جائیے. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں, کوئی اسٹرکٹ باؤنڈریز نہیں, آہنی دیواریں نہیں ہیں, لوہے کی دیواریں نہیں ہیں. آپ تصور کرتے ہیں کہ قرآن کی خدمت میں ایسے کر سکتا ہوں, ضرور کیجیے. آپ درس قرآن کی مجلس سے سجا سکتے ہیں تو ضرور سجائیے. آپ قرآن کی روشنی میں لٹریچر لکھ سکتے ہیں تو ضرور لکھیں. آپ قرآن کی روشنی میں مسلمانوں کے درمیان نماز کر سکتے ہیں تو کیجیے. غیر مسلموں کے درمیان لٹریچر پہنچا سکتے ہیں تو کیجیے. جو آپ کو آتا ہو, جو آپ کی صلاحیت ہو, اس صلاحیت کو استعمال کر کے یہ شہادت دنیا کے سامنے پیش کیجیے کہ قرآن ہی سچا پیغام ہے اور قرآن ہی ایک اچھا نظام دنیا کے لیے پیش کرتا ہے. یہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے چھوٹی سی کوشش اس جماعت کے لوگوں نے, مسجد خدا کی جماعت کے لوگوں نے ایک چھوٹی سی کوشش آج سے 3 سال قبل یہ شروع کی کہ قرآن کی دعوت کو پہنچانے کے بڑے بڑے کام تو ہو سکتے ہیں, ایک چھوٹا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے. قرآن کے نزول کے مہینے میں لوگوں کے دل قرآن کی طرف جب مائل ہوتے ہیں تو ان کو قرآن مجید کی کچھ باتیں اردو میں عام فہم انداز میں سمجھایا جائے. ایک کوشش انہوں نے کی. مبارک ہیں ایسی ہستیاں جن جن لوگوں نے اس کے پیچھے اپنا ذہن, اپنی محنت لگائی ہے, ان تمام وہ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں. اور دیکھیں کہ کتنا بڑا کارنامہ ان لوگوں نے انجام دیا کہ قرآن نے جو کہا کہ سبقت کرنا, سبقت الی الخیر, نیکی کے کام میں, تو ان لوگوں نے پہلا قدم اٹھایا اور اس کے نتیجے میں اور بہت سے لوگوں کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی اور بہت سے لوگوں کو شوق پیدا ہوا. تو وانیمباڑی میں 1 سال گزرا تو گزشتہ سال دوسرا سال ہوا اور اب یہ 3rd سال قرآن کا جب پروگرام شروع ہوا تو اللہ کے فضل سے جتنے لوگوں نے حسن نیت کے ساتھ مختلف جگہ پروگرام کیے تمام پروگراموں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے پروگرام وانیمباڑی میں ہوئے, قلعے کی مسجد میں ہو, خواہ وہ مسجد جدید میں ہو, خواہ بشیر آباد کی مسجد میں ہو, خواہ وہ اہل حدیث مسجد میں ہو, جتنے مساجد میں جہاں جہاں پروگرام ہوئے ہوں گے ان پروگراموں میں شریک ہونے والے اور بولنے والوں کو یقیناً اجر ملا ہوگا. اور ان تمام لوگوں کا اجر مسجد خدا کے ذمہ دار ٹرسٹی اور ان کے بیکنگ کرنے والے جتنے حضرات نے اس پروگرام کو شروع کیا ان کو بھی پورے کا پورا اجر ملے گا. تصور کیجیے کتنا بڑا کام کہ قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ایک قدم انہوں نے اٹھایا اور ان کو دیکھ کر جذبہ پا کر, تحریک پا کر وانیمباڑی کے اندر لوگوں نے اور کام شروع کیا. اور کتنی پیاری بات ہوگی وہ دن, کتنا مبارک دن ہوگا جبکہ وانیمباڑی کی ہر مسجد کے اندر رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کا درس کا پروگرام شروع ہو جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس دن وانیمباڑی کی تمام مسجدوں میں درس کا پروگرام شروع ہو جائے گا اس دن مسجد خدا میں پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس لیے کہ بہت چھوٹا محلہ ہے, لوگ اپنے اپنے محلے میں جائیں گے. کاہے کے لیے خواہ مخواہ لوگ دور دور سے تشریف لائیں, تو جس دن وانیمباڑی کے تمام مسجدوں کے اندر رمضان المبارک میں ایسی مبارک اور بابرکت مسجد سے سجیں گے اس دن کتنی خوشی ہوگی کہ وانیمباڑی کے سارے نوجوان, سارے بوڑھے پڑھے لکھے لوگ مسجدوں میں بیٹھیں گے اور قرآن مجید کا درس سنیں گے. ابھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اب جتنے 5-6 مسجدوں میں پروگرام ہوئے ہر مسجد میں تعداد جو شرکت کرنے والوں کی تھی 100-150 تھی, سب کو جمع کیا جائے 6-7 مسجدوں کا تو آپ کو 900,000 لوگ تک پہنچیں گے. آپ تصور کیجئے کہ کیوانی باڑی میں صرف 1,000 لوگ بستے ہیں یا صرف 1,000 ہی لوگ تھے جن کو اللہ نے توفیق دی قرآن مجید سے واقف ہونے کے لیے. کم از کم 50,000 لوگ تو بانی بڑے میں مسجد آنے کے قابل لوگ ہوں گے. بوڑھے نوجوان سب عورتوں کو بھی ملا لیا جائے اس میں, بچوں کو, ان سے کم عمر لوگوں کو چھوڑ کر. تو 50,000 لوگوں میں 1,000 لوگوں کو توفیق ملی ہے. مایوس ہونے کی بات نہیں کہ درجہ بدرجہ یہ ذوق بڑھتا جا رہا ہے بانی بڑے کے اندر, اور انشاءاللہ اور بڑی تعداد لوگ مختلف مسجدوں میں بیٹھیں گے اور محلے کے تمام لوگ قرآن مجید سے استفادے کی کوشش کریں گے. یہ قرآن مجید کی دعوت کو پہنچانے کا ایک حقیر ذریعہ, ایک چھوٹی سی کوشش ہے. اب پروگرام آج ہمارا ختم ہوتا ہے, اس کے بعد ہم کیا کریں, واٹ از دا پریکٹیکل پروگرام, کہاں ہم جائیں, کیا کام اب شروع کریں. اب مختلف مساجد میں پروگرام تو بند ہو چکا, تو اس کے بعد ہم کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. اتنا دن ہم سیکھتے رہے, قرآن سے ہمیں محبت رہی, تراویح میں ہم سنتے رہے قرآن, کتنے مرتبہ ہم نے مکمل کیا, پھر درس کے پروگرام میں ہدا میں آتے تھے, قلعہ میں جاتے تھے, اہل حدیث مسجد میں جاتے تھے. اب حاصل کیا ہے ان تمام چیزوں کا؟ حاصل یہ ہے کہ عملی اقدام ہم کریں, آگے بڑھیں قرآن کو لے کر. کچھ نہ کچھ ہمارے اندر فرق ہونا چاہیے, چھوٹی سی تبدیلی اگر بھی آ جائے تو قابل مبارکباد ہی. جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, رمضان کے بعد ان پروگراموں سے متاثر ہونے کے نتیجے میں اگر وہ الف بے تے پڑھنے کا تہیا کریں, کسی کے سامنے زانو تہ کر کے اگر الف بے تے پڑھنا یا سرن القرآن پڑھنے کا پروگرام شروع کر دیں, تو یہ پروگرام کا حاصل وہی ہے, کامیاب وہی ہے. کتنے لوگ آئے اس پر ہماری کامیابی نہیں ہے. پروگراموں کی, وانی مڑی کے تمام پروگراموں کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ لوگ کتنا قرآن سے قریب ہوتے ہیں رمضان کے بعد. اچھا, جو لوگ الف بے تے پڑھنا جانتے ہوں ان سے خواہش کی جائے گی کم از کم وہ 30واں پارہ پڑھیں, عربی کے ساتھ یاد کریں, پڑھیں, یاد کریں. جو لوگ 30واں پارہ پڑھ چکے ہوں تو وہ آگے بڑھیں, پورا قرآن پڑھیں عربی کے ساتھ, روانی کے ساتھ. جو لوگ روزانہ اس طرح تلاوت کرنے آگے کے عادی تھے وہ آگے بڑھیں, کوئی نہ کوئی ترجمہ لے کر پڑھیں. جو لوگ ترجمہ پڑھنے کے عادی تھے وہ آگے بڑھیں اور کوئی نہ کوئی تفسیر لے کر پڑھیں. جو لوگ اس کے عادی تھے وہ آگے بڑھیں اس سے ایک اور قدم, اور مختلف تفاسیر کو وہ کمپیئر کر کے پڑھنے کے عادی بنیں. جو لوگ اس کے بھی عادی تھے وہ اور ایک قدم آگے بڑھائیں اور ان کا نچوڑ نکال کر کچھ آرٹیکلس لائیں, کچھ نئے نظریات اور کچھ نئے خیالات دنیا کے سامنے پیش کریں. اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, یہ دنیا بہت وسیع ہے, اس کی دنیا قرآن مجید کی دنیا, اور اس کے اندر جتنا غوطہ زنی کریں گے اتنا ہیرے جواہرات پائیں گے. قرآن کے دو لیولز ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے گفتگو کی تھی گزشتہ رمضان, آج بھی ہم بطور اعادہ عرض کر دیتے ہیں. ایک تو ہے تذکر, ایک ہے تدبر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ تذکر کے لیے قرآن آسان ہے. یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں سے نکل جانی چاہیے کہ قرآن کو ہم مشکل ترین کتاب سمجھنا چاہتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو مشکل ترین کتاب سمجھیں تو ابھی قرآن کا ہم حق ادا کرتے ہیں, یہ ہم سمجھتے ہیں. میڈیکل کی کتاب مشکل ہو سکتی ہے, فلسفہ, کینٹ کا فلسفہ مشکل ہو سکتا ہے, ہیگل کا فلسفہ مشکل ہو سکتا ہے, کارل مارکس کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کو سمجھنا مشکل نہیں ہے, قرآن کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. قرآن آسان ترین کتاب ہے. ہم تو پھر بھی بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ کلام کن لوگوں پر نازل ہوا؟ امی لوگوں پر نازل ہوا, گلابانوں پر نازل ہوا, صحرا نشین بدوؤں پر نازل ہوا, ہے نا؟ تو وہ کم سے کم معیار رکھنے والا بھی اس قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے, اور نصیحت کی خاطر قرآن آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نے کہا کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسان بنا دیا ہے. ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہے کوئی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا؟ وہ یہاں ترجمہ ایک پڑھا جاتا ہے, اس میں یہی الفاظ لکھے گئے ہیں کہ قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. ہے کوئی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک سطح تذکر کی سطح ہے, اس سطح میں میں اور آپ سب شامل ہیں. ایک سطح وہ ہے جو بہت بلند ہے, وہ تدبر کی سطح ہے, اس کے لیے علماء ہی کا وہ کام ہے, اور علماء محنت کرتے ہیں. بہت سے علوم چاہیے, بہت سے فنون چاہیے, بہت وسیع مطالعہ چاہیے, ڈر ڈر کر وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں. ایک ایک آیت پر مفسرین نے لکھا کہ کچھ مفسرین نے ایک ایک آیت پر گویا کہ وہ لٹرلی خیمہ لگاتے تھے. جیسے سفر پر جاتے ہیں ملٹری کے لوگ خیمہ لگا کر انتظار کرتے ہیں, ایک دن دو دن پریکٹس کرتے ہیں. ہر آیت پر علماء ہمارے ایسے گزرے ہیں جو ڈیرا لگا کر بیٹھتے تھے. اس آیت کی گرہ جب تک کھل نہیں جاتی تھی وہ آگے نہیں بڑھتے تھے, جب گرہ کھل جاتی تو اس کو رائٹ اپ کرنے کے بعد, لکھنے کے بعد وہ آگے بڑھتے تھے. یہ تدبر کی سطح علماء کی سطح ہے. ہم اکثر یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ قرآن ہی مشکل ترین چیز ہے, قرآن صرف علماء ہی پڑھنے کی کتاب ہے. نہیں, قرآن سب کے پڑھنے کی کتاب ہے. علماء اس میں غور و فکر کریں گے اور ہمارے لیے سمجھائیں گے. کتنا بڑا احسان ہے ان علماء کا, ایک ایک عالم کا نام لے کر ان پر دعا بھیجئے, درود بھیجئے, کتنا احسان ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہندوستان کے اندر, پھر ان کے بیٹے شاہ عبد القادر صاحب, شاہ رفیع الدین صاحب, پھر اس کے بعد اور مفسرین دیکھتے ہیں کہ قاسم نانوتوی, مولانا محمود الحسن شیخ الہند, انہوں شیخ الہند صاحب, شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب, اور اس کے بعد شبیر عثمانی صاحب, مفتی شفیع صاحب, مولانا مودودی صاحب, امین حسن اصلاحی صاحب, کتنے مفسرین اس کے بعد پیدا ہوتے چلے گئے. ان لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائیں, 30 سال 40 سال 50 سال. تدبر قرآن میں لکھا ہے کہ تدبر قرآن 100 سال کی محنت کا نتیجہ ہے. علامہ حمید الدین فرائی کی 60 سال کی محنت, امین حسن اصلاحی صاحب کی 40 سال کی محنت, 50 50 سال 60 60 سال 100 100 سال کی محنت کا نتیجہ قرآن کی تفسیر کی شکل میں ہے. آپ سے ہم پوچھتے ہیں کس کے لیے تفسیریں لکھی گئیں؟ کیا دیوبند میں پڑھانے کے لیے تفسیریں لکھی گئیں؟ کیا عمر آباد کے مدرسے کے اندر پڑھانے کے لیے تفسیریں لکھی گئیں؟ نہیں. وہ عمر آباد کے لوگ, دارالسلام عمر آباد کے لوگ ہوں, دیوبند کے لوگ ہوں, جامعۃ الفلاح کے لوگ ہوں, وہ تو علماء کی بڑی بڑی عربی تفاسر سے مطالعہ کرتے ہیں. امام راضی کو وہ مطالعہ کرتے ہیں, کشاف کو وہ مطالعہ کرتے ہیں, بڑی بڑی عربی تفاسر سے وہ علم حاصل کرتے ہیں, ان ڈیپتھ وہ مطالعہ کرتے ہیں. ہم جیسے عامی کے لیے علماء نے اپنی زندگیاں کھپا کر اردو میں تفسیر کر دیا, اس لیے کہ اردو میں سب لوگ پڑھیں, سب لوگ سمجھیں, یہ ان کا مقصد تھا. مولانا محمود الحسن صاحب کا یہ ترجمہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, انہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے, اور اس کی تشریح شبیر احمد عثمانی صاحب نے کی ہے. اس کے آخری میں مقدمہ ہے, مقدمہ کے صفحہ نمبر 7 پہ مولانا محمود الحسن صاحب کتنی پیاری بات لکھتے ہیں, اور ہم لوگ یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں. اس میں لکھتے ہیں نمبر صفحہ نمبر 7 پر مقدمے کے ایک دم آخر میں کہ اللہ کے احکامات سے واقف ہونا سب کی ذمہ داری ہے, سب لوگوں کی ذمہ داری ہے, عالم کی بھی جاہل کی بھی. وہ لکھتے ہیں اور خدا کے احکامات سے واقفیت کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ کلام اللہ ہے, قرآن شریف ہے, اور قرآن شریف سے واقف ہوئے بغیر ہم اللہ کے احکامات سے واقف نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد وہ آگے فرماتے ہیں, اس لیے عام خاص جملہ اہل اسلام کو لازم ہے کہ اپنے اپنے درجے کے موافق کلام اللہ کو سمجھنے میں غفلت اور کوتاہی نہ کریں. سو قرآن شریف کے اوپر کے درجے کے مطالب اور خوبیاں تو عالموں کی سمجھنے کی بات ہے, مگر جو لوگ علم عربی سے ناواقف ہیں ان کو بھی کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ علماء دین نے جو سلیس ترجمے ان کی زبان میں عوام کی واقفیت اور ہدایت کے لیے کر دیے ہیں, ان کے ذریعے سے اپنے معبود حقیقے کے کلام کو سمجھنے میں ہرگز کاہلی نہ کریں, اور اس نعمت لازوال سے بالکل محروم نہ رہیں کہ بہت بڑی بدبختی اور کم قسمتی ہے. فرمایا انہوں نے, کتنی پیاری بات ہے کہ عام آدمی کے لیے بھی کلام اللہ سے استفادے کے لیے علماء نے جو سلیس زبان میں ترجمے کر دیے ہیں ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. اب بہت ہی اوپن مائنڈ کے ساتھ ہم کہتے ہیں, ہمارا یہی نظریہ ہے موقف پہ, پہلے بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے, کہ کسی ایک تفسیر پر نہ ہم اڑتے ہیں نہ اڑنا چاہیے, اور یقیناً یہ ہے کہ ہر تفسیر کے اندر ایک خاص بات پائی جاتی ہے. معارف القرآن اٹھائیں گے تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر معارف مسائل ملیں گے. تدبر قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے اندر ربط, آیات کا ربط اور صورتوں کا ربط اور عربی کے دقیق مفاہیم کو سمجھنے میں تدبر قرآن سے مدد ملتی ہے. تفہیم القرآن پڑھیں گے آپ تو جدید مسائل جو کنٹمپریری ایشوز ہیں اس پر منہ توڑ جواب اگر کسی نے دیا ہے تو تفہیم القرآن کے اندر آپ کو ملے گا. تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے تو پرانی مستند ترین تفسیر ہے, اور صحابہ اکرام کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر لوگوں نے جو تفاسر لکھی ان کی روشنی میں تفسیر ابن کثیر لکھی گئی ہے. تو ہر تفسیر کی ایک نمایاں خوبی ہے. آپ کا جو ذوق ہو, آپ کو عربی ذوق ہے تدبر پڑھیے, آپ کو مسائل سے دلچسپی ہے معرف پڑھیے, آپ کو جدید مسائل سے دلچسپی ہے اور تحریک سے دلچسپی ہے تو تفہیم پڑھیے, آپ کو ایک دم آسان چاہیے تو پھر دعوت القرآن پڑھیے. چھوٹی سی تفسیر ہے, ہلکی پھلکی تفسیر ہے, دعوت القرآن پڑھیے, لیکن کوئی نہ کوئی تفسیر لیجیے اور اس سے اپنا کام آگے بڑھائیے.